الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ والصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل ماہ ربیع الآخر، جس کو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ نے ماہ فاخر قرار دیا ہے، یعنی ماہ فخر، فخر والا، عظمت والا مہینہ، تو چونکہ اس مہینے کو ہمارے پیارے غوث آدم رضی اللہ تعالی عنہ سے نسبت حاصل ہے، لہذا اہل سنت اس مہینے کے اندر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خاص سیرت کو بیان کرتے ہیں. آپ کا عرس بھی اسی مہینے کے اندر منایا جاتا ہے ساری دنیا کے اندر، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے نیاز ایصال ثواب کا سلسلہ اس مہینے میں خاص طور پر کیا جاتا ہے. انشاءاللہ عز و جل اسی سلسلے کی ایک کڑی اور غوث آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیضان حاصل کرنے کے لیے، آپ کا فیض حاصل کرنے کے لیے ہمارا یہ سلسلہ سیرت غوث آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس مبارک مہینے کے اندر ہم سننے کی سعادت حاصل کریں گے انشاءاللہ عز و جل. اس سلسلے کے اندر سیدی غوث آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت طیبہ کے حوالے سے، آپ کی ذات پاک کے حوالے سے مختلف باتیں بیان کرنے کی کوشش کی جائیں گی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کیسے زبردست ولی تھے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عبادت کیسی تھی، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت پر کس قدر عمل کرنے والے تھے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم کیسا تھا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تقویٰ اور پرہیزگاری کا کیا مقام تھا. انشاءاللہ عز و جل اپنے ان سلسلوں کے اندر ہم ان باتوں کو سننے کی کوشش کریں گے. یہ سلسلہ انشاءاللہ مختصر ڈیوریشن کا ہوگا، مختصر وقت کا ہوگا. اسی وقت کے اندر انشاءاللہ روزانہ کچھ نہ کچھ باتیں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات سے متعلق بیان کر کے اس کی برکتیں حاصل کرنے کی کوشش کی جائیں گی. عمومی طور پر ہمارے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جو باتیں مشہور ہیں وہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامات کے حوالے سے بہت زیادہ شہرت ہے، حتیٰ کہ علماء نے یہاں تک لکھا، امام زہبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے سیر اعلام النبلاء کے اندر مختلف علماء کے حوالے سے اس قول کو نقل کیا ہے کہ جتنی کرامات غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہیں، یعنی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جتنی کرامات مشہور ہیں اتنی کرامات کسی اللہ کے اور ولی کے حوالے سے مشہور نہیں ہیں. لیکن غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان صرف اتنی نہیں تھی کہ آپ سے کرامات مشہور ہوئیں، بلکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم و عمل کے پیکر تھے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بکثرت عبادت کرنے والے تھے، وہیں آپ ایک زبردست عالم بھی تھے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کثیر علم دین عطا فرمایا تھا، اور آپ نے باقاعدہ علم دین کو حاصل کرنے کی بھی کوشش کی تھی. دین اسلام کے اندر جہاں عمل کی پذیرائی ہے وہاں اس سے زیادہ علم کی پذیرائی ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث طیبہ ہوں، قرآن مجید ہو، یا بزرگان دین رحمہم اللہ کے اقوال ہوں، جب آپ ان کو پڑھیں گے تو ان میں عمل کی ترغیب بھی دی گئی کہ آپ عمل کیجئے، اور ساتھ ہی ساتھ اس بات پر زیادہ زور دیا گیا کہ علم بھی حاصل کریں. علماء نے دونوں کو لازم قرار دیا ہے کہ بندہ علم بھی حاصل کرے اور ساتھ عمل بھی کرے. دونوں طرح کے اقوال علماء کے یہاں پر موجود ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی علم کی اہمیت کو بیان کیا، ساتھ عمل کی اہمیت کو بھی بیان کیا ہے. انشاءاللہ اسی حوالے سے آج کے سلسلے میں کچھ باتیں ذکر کرنے کی کوشش کرتا ہوں، کیونکہ ہمارے معاشرے کے اندر اس حوالے سے دونوں طرف کچھ کمی پائی جاتی ہے، اور بعض جگہ پہ بہت زیادہ کمی پائی جاتی ہے. مثلا بعض افراد ایسے ہیں کہ جو اپنے آپ کو اللہ کا ولی ہونے کا دعوے دار ہوتے ہیں، مدعی ہوتے ہیں کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی ہیں، لیکن اگر ہم ان کی عملی حالت کو دیکھتے ہیں، ان کی علمی حالت کو دیکھتے ہیں، تو اس کا کوئی سر پیر نہیں ہوتا، اور ظاہر ان کا جو حال ہوتا ہے وہ ان کے فاسق و فاجر ہونے کی نشانی ہوتا ہے، ظاہر حال ان کا فاسق و فاجر ہونے پر دلالت کر رہا ہوتا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ اللہ کے ولی نہیں بلکہ اللہ کے دین کے ساتھ مذاق کرنے والے ہوتے ہیں، نہ ان کا کوئی عمل ہوتا ہے نہ ان کا کوئی علم ہوتا ہے، جس کی بنیاد پر جو ہے وہ خود بھی گمراہ ہو رہے ہوتے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اور بعض افراد عمل کی راہ پر چلتے ہیں تو علم حاصل نہیں کیا ہوتا، تو بعض اوقات ان افعال کے ان کاموں کے پیچھے وہ چل رہے ہوتے ہیں، وہ کام کر رہے ہوتے ہیں کہ جو شریعت مطہرہ کو انتہائی ناپسند ہوتے ہیں۔ اور بعض افراد علم حاصل کرتے ہیں تو اپنے علم پر عمل نہیں کرتے، یہ بات بھی ناپسندیدہ ہے۔ علم حاصل کرنے کے بعد اس پر عمل بھی کرنا چاہیے۔ بعض روایتوں کے اندر یہ موجود ہے کہ العلم بلا عمل کالجسد بلا روح، یعنی علم بغیر عمل کے ایسے ہے جیسے کہ جسم بغیر روح کے ہے، اور فرمایا کہ علم بلا عمل ایسے ہے جیسے کوئی درخت ہے بغیر پھلوں کے۔ لہذا علم ہونا چاہیے، علم کے ساتھ اس پر عمل ہونا چاہیے۔ اور علماء نے یہاں ارشاد فرمایا کہ العلم امام العمل، یعنی علم جو ہے وہ عمل کا امام ہے، عمل سے پہلے علم کا ہونا ضروری ہے۔ لہذا علماء اور احادیث طیبہ دونوں اس بات پر ہماری رہنمائی کرتی ہیں کہ جس طرح بندہ علم حاصل کرے اس پر عمل کرے، اور عمل کرے ساتھ ہی ساتھ علم بھی حاصل کرے۔ تو دونوں چیزوں کا ہونا یہ شریعت مطہرہ کو مطلوب ہے، پسندیدہ ہے کہ دونوں چیزیں حاصل کی جائیں۔ اور اگر کوئی شخص علم حاصل کیے بغیر عمل کرتا ہے تو پھر اس کے اوپر احادیث طیبہ کے اندر طرح طرح کی وعیدیں بھی آئی ہیں، لیکن اس سے مراد یہ نہیں کہ بندہ جو ہے یہ سمجھ لے کہ چونکہ علم حاصل کے بغیر عمل نہیں ہو سکتا تو عمل کرنا چھوڑ دے، نہیں، اس سے وہ بری الذمہ نہیں ہو جائے گا۔ جو چیزیں اس پر فرض و لازم ہیں، جو چیزیں اس پر فرض و واجب ہیں، جن کا کرنا اس کے لیے ضروری ہے، تو اس کے لیے لازم ہے کہ ان چیزوں کا علم حاصل کرے اور اس کے بعد اس پر وہ عمل کرے۔ یعنی اس کی جان یہ سوچ کر نہیں چھوٹ جائے گی کہ چونکہ مجھے علم نہیں ہے اس لیے مجھے عمل کرنے کی حاجت نہیں ہے، ایسا نہیں، بلکہ علم حاصل کرنے کو حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، یعنی علم کا حاصل کرنا، علم دین کا حاصل کرنا یہ ہر مسلمان پر فرض ہے۔ یعنی جو اس کی ضرورت ہے اس کے مطابق اس نے علم حاصل کرنا ہے، اس پر عبادات فرض ہیں اس کے مطابق اس نے علم حاصل کرنا ہے، اس نے کاروبار کرنا ہے کاروبار کے مطابق اس نے علم حاصل کرنا ہے، اس نے نکاح کرنا ہے نکاح کے مطابق اس پر علم حاصل کرنا یہ ضروری ہے۔ لہذا عمل کرنا ضروری، عمل کے ساتھ علم کو حاصل کرنا بھی ضروری ہے۔ آئیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی کچھ احادیث طیبہ سنتے ہیں کہ جس کی روشنی میں ہمیں معلوم ہوگا کہ یہ جو بعض افراد کو ہم دیکھتے ہیں کہ جو مختلف مقامات پر بیٹھے ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو اللہ کا ولی کہہ رہے ہوتے ہیں، اپنے آپ کو پہنچا ہوا کہہ رہے ہوتے ہیں، اور ان میں سے بعض تو وہ ہوتے ہیں کہ جن کا عمل بھی کچھ نہیں ہوتا، جن کا علم بھی کچھ نہیں ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس شخص کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ جو بغیر علم کے عمل کرتا ہے، چنانچہ حدیث پاک میں ہے، سیدنا واصلہ بن الاسقار رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کو روایت کرتے ہیں، حلیۃ الاولیاء میں یہ حدیث پاک ہے کہ حضور سید دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ المتعبد بغیر فقہ کالحمار فی الطحون، یعنی بغیر فقہ کے، بغیر علم حاصل کیے عبادت کرنے والا شخص ایسا ہے جیسا کہ چکی کے اندر گدھا چکی چلا رہا ہو، تو اس سے گدھے کو اپنی ذات میں کوئی نفع حاصل نہیں ہو رہا ہوتا۔ اسی طریقے سے جو بغیر فقہ بغیر علم کے عبادت کر رہا ہوتا ہے تو بعض اوقات وہ اپنی دانش کے اندر اچھا کام کر رہا ہوتا ہے لیکن وہ برائی کی طرف جا رہا ہوتا ہے۔ لہذا عمل کرنے سے پہلے علم کا حاصل کرنا یہ ضروری ہے۔ ایک اور حدیث پاک کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عالم دین کی ایک فقی کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، چنانچہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے امام ترمذی اور امام ابن ماجہ رحمہم اللہ تعالیٰ نے اس حدیث پاک کو روایت کیا کہ حضور سید دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد، یعنی شیطان پر ایک فقی، ایک علم رکھنے والا شخص، یہ ہزار عابدوں سے زیادہ بھاری ہے۔ یعنی ایک عالم جو ہے وہ شیطان پر ہزار عابدوں سے زیادہ بھاری پڑتا ہے۔ اس کی وجہ بالکل ظاہر و باہر ہے کہ جس نے علم حاصل کیا، فضل الہی اس کے ساتھ شامل رہا، تو اس علم کی برکت سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے، وہ شیطان کی کئی مکر و فریب سے محفوظ رہتا ہے۔ اور اس کے برعکس جس نے علم حاصل نہیں کیا تو شیطان اس کو جس طرح چاہے استعمال کر سکتا ہے۔ اعلی حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کو نقل کرنے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں کہ بے علم مجاہدہ کرنے والوں کو شیطان انگلیوں پر نچاتا ہے، منہ میں لگام، ناک میں نکیل ڈال کر جدھر چاہے کھینچتا چلا جاتا ہے۔ یعنی بغیر علم کے مجاہدہ جو کرتے ہیں، ساری ساری رات عبادت کر رہے ہیں، بہت اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن اب علم نہ ہونے کی وجہ سے بہت دفعہ وہ ایسے کام کر جاتے ہیں کہ جس کی وجہ سے بجائے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کریں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناراضی والے کاموں کے اندر جا پڑتے ہیں۔ لہذا علم حاصل کرنا یہ ضروری ہے، ورنہ علم حاصل کیے بغیر بندہ عبادت کی طرف آیا تو پھر اس کی راہ کے اندر جو ہے وہ رکاوٹیں ایسی پیدا ہوں گی کہ اس کا جو مطلب تھا، اس کا جو مقصود تھا، اس کے برعکس اس کو حاصل ہوگا۔ لیکن دوبارہ عرض کرتا چلوں کہ ہرگز ان باتوں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بندہ عمل سے دور ہو۔ عمل کرنا یہ اس کے لیے ضروری ہے، عمل کے ساتھ ساتھ وہ علم حاصل کرے۔ اب کیسے علم حاصل کرے گا؟ مثلا نماز تہجد اس نے پڑھنی ہے، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے والا کام ہے، احادیث طیبہ کے اندر اس کے فضائل آئے ہیں، اس کی برکتیں بیان کی گئی ہیں، تو اب وہ سیکھے کہ نماز تہجد کب پڑھی جاتی ہے، کب اس کا وقت ہوتا ہے، خاص کس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر دعا قبول ہو رہی ہوتی ہے، اس بات کو وہ سیکھے۔ تو یہ علم حاصل کرے کہ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد بندہ اگر ایک لمحہ بھی سو گیا، پھر وہ اٹھا تو اٹھنے کے بعد اس کے لیے تہجد کا وقت شروع ہو گیا، اب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے، نوافل پڑھے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے نوافل پڑھنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ دعا کرے، خاص آخری رات کا جو پہر ہے، بالکل جو فجر سے بالکل وقت قریب ہوتا ہے، اس وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ دعا کرے تو زیادہ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے۔ اسی طرح بندہ روزہ رکھنا چاہتا ہے، اب مثال کے طور پر جمعہ کا دن ہے، جمعہ کے دن کا روزہ رکھنا چاہتا ہے، تو جمعہ کا اکیلا روزہ رکھنا جو ہے جائز ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ بندہ اس کے ساتھ ایک دن پہلے کا ملا کر اور ایک دن بعد کا ملا کر روزہ رکھے، اس کے لیے زیادہ اچھا ہے۔ اب اس بات کا اس نے علم حاصل کیا، اس طریقے سے وہ روزہ رکھے، پھر روزے کے اندر کیسے وقت گزارا جاتا ہے اس بات کو وہ سیکھے، صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کچھ کھانا پینا نہیں ہے، دیگر معاملات نہیں کرنے جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، یہ باتیں وہ سیکھ کر اس پر عمل کرے۔ تو اس طریقے سے جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے گا، علم حاصل کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقام اور مرتبہ وہ حاصل کرے گا۔ علماء دین کے اس حوالے سے کئی اقوال موجود ہیں کہ جس میں انہوں نے خاص طور پر ان لوگوں کی مذمت کی ہے کہ جو علماء دین کی توہین کرتے ہوئے علم دین کو معمولی چیز قرار دیتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بعض لوگوں کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ ہم پہنچے ہوئے ہیں، مثال کے طور پر آپ جو ہے وہ بعض درگاہوں پہ چلے جائیں تو آپ کو ایسے افراد ملیں گے کہ جن کا علم سے تو کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا، ساتھ ہی ساتھ عمل سے بھی ان کی دوری اتنی ہوتی ہے کہ جس کو ایک عام سمجھ رکھنے والا بندہ جان لیتا ہے، لیکن یہ افراد لوگوں پر اور خاص طور پر عورتوں کے اوپر اس طرح غالب آ جاتے ہیں کہ اپنی بد عملی کے باوجود عورتیں خاص طور پر جو ہیں ان کے چنگل کے اندر پھنسی ہوئی ہوتی ہیں اور طرح طرح کے وہ برے کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود لوگ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ولی سمجھ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ ایسا ہرگز ہو ہی نہیں سکتا۔ اولاً تو علماء نے ان لوگوں کی مذمت کی ہے کہ جو عبادت کر رہے ہیں لیکن عبادت کرنے کے ساتھ ان کے پاس علم موجود نہیں ہے، تو علماء ایسوں کی مذمت کرتے ہیں، تو آپ اندازہ کیجئے کہ جس کے پاس سرے سے عمل بھی نہ ہو اور اس کا عمل شریعت مطہرہ کے صریح خلاف ہو، تو اس کو وہ کہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ولی ہو سکتا ہے۔ کچھ اقوال حوصے پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی ذکر کرتا ہوں اور دیگر بزرگان دین رحمہم اللہ کے بھی ذکر کرتا ہوں۔ بیان کرنے کا اصل مقصد یہ ہے کہ ہمارے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر عبادتیں کر کر کے آپ کا اتنا بڑا مقام و مرتبہ تھا، ساتھ ہی ساتھ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علم دین حاصل کرنے کے لیے باقاعدہ آپ مدارس کے اندر گئے، آپ نے بغداد کی طرف سفر کو اختیار کیا، یہ سارے کے سارے معاملات یہ تھے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی کے لیے عمل کے ساتھ ساتھ علم کا ہونا یہ انتہائی ضروری ہے۔ چنانچہ اعلی حضرت امام اہل سنت نے اپنے ایک رسالے کے اندر سیدنا امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول ذکر کیا ہے کہ امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وَمَا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلِيًّا جَاهِلًا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کسی بھی ولی کو جاہل نہیں رکھا، دوسرا معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی کسی جاہل کو اپنا ولی نہیں بناتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی ہونے کے لیے اولین شرط یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایمان کے بعد علم عطا فرماتا ہے، یعنی ولی ہمیشہ مومن ہوگا اور مومن ہونے کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کا علم رکھنے والا بھی ہوگا۔ تو ضروری ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ولی ہے وہ علم دین حاصل کرے۔ سیدنا غوث آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت طیبہ پر ہم غور کریں تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدائشی ولی تھے۔ آپ کے واقعات مشہور ہیں، پیدائش سے پہلے کے بھی اور پیدائش کے وقت کے بھی۔ آپ کی جب ولادت ہو گئی تو پہلے ہی دن آپ نے روزہ رکھا، جس کے ذریعے سے لوگوں کو پتا چل گیا کہ رمضان شروع ہو چکا ہے۔ مشہور واقعہ ہے اس حوالے سے۔ آپ کی پیدائش سے پہلے جو ہے وہ بزرگان دین رحمہ اللہ اجمعین نے آپ کی آمد کی بشارتیں دی ہوئی تھیں، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے ایک واقعے پر ہم غور کریں تو اس سے علم دین کی اہمیت ہمارے سامنے واضح ہوتی ہے کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ باوجود مادرزاد ولی ہونے کے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی ولایت کا علم کس وقت ہوا۔ اس حوالے سے جب آپ سے سوال کیا گیا، پوچھا گیا آپ سے کہ متى علمت انک ولی اللہ تعالی، کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو کب علم ہوا کہ آپ اللہ تبارک و تعالی کے ولی ہیں، تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، انا ابن عشر سنین فی بلدنا اخرج من دارنا واذهب الى المكتب فارى الملائکۃ علیہم السلام تمشی حولی فاذا وصلت الى المكتب سمعت الملائکۃ یقولون افسحوا لولی اللہ حتى یجلس، یعنی میں اپنے شہر کے مدرسے میں پڑھنے کے لیے جایا کرتا تھا تو میں اپنے ارد گرد فرشتوں کو چلتے دیکھتا، اور جب میں مدرسے پہنچتا تو میں انہیں یہ کہتے ہوئے سنتا کہ ہٹ جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی کو بیٹھنے کے لیے جگہ دو تاکہ وہ بیٹھ سکے۔ اب اس واقعے کے اندر، اس قول کے اندر، سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولایت کا ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ بچپن کے اندر ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے معصوم فرشتے انسانی صورت کے اندر آپ کے ساتھ چلتے تھے۔ یہ واقعہ بھی موجود ہے کہ انسانی صورت کے اندر یہ ہوا کرتے تھے اور آپ کے لیے جگہ کشادہ کروایا کرتے تھے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ ہمیں اس بات کی طرف اشارہ ملتا ہے کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن سے ہی علم حاصل کرنے کی طرف راغب ہو چکے تھے۔ یعنی یہ جو ارشاد فرمایا امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی کسی جاہل کو ولی نہیں بناتا، تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن ہی سے علم کی طرف راغب تھے تاکہ ولایت کی جو تمام شرائط ہیں وہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر بدرجۂ اتم پائی جائیں، اعلیٰ درجے کی صلاحیتیں آپ کے اندر پائی جائیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سیدی غوث آدم رضی اللہ تعالی عنہ کے صدقے میں علم و عمل دونوں کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اس سلسلے میں مزید اپنا اگلا سلسلہ ہم علم و عمل ہی کے حوالے سے، غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے علم کے حوالے سے، آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے عمل کے حوالے سے بھی ذکر کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ شاہ بطحا کا ماہ پارا ہے وہ کیا